الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
حضرات محترم برادران اسلام معزز خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج درس قرآن کا فہم قرآن کا چوتھا دن ہے اور آج کی آیات جو ہیں یہ آیات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ایسا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ جسے رہتی دنیا تک قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, کوئی لمحہ ایسا نہیں, نہ دل کا, نہ رات کا, نہ سفر کا, نہ حضر کا, نہ امن کا, نہ جنگ کا, نہ گھر کے اندر کا, نہ گھر کے باہر کا, جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو. نبی رحمت اپنی امت کی انگلی پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں, کسی جگہ بھی اس کو بیارو مددگار نہیں چھوڑ دیتے کہ تم جانو تمہارا کام، ہر جگہ رہنمائی کرتے ہیں، مشکلات میں، خوشیوں میں، مشکلات میں کیا کرو، خوشیوں میں کیا کرو، سب کچھ بتاتے ہیں. ایسی زندگی، ایسا اسوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوا. ہمارے سامنے وہ اسوہ حسنہ موجود ہے. یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، صرف چار آیات ہیں، اور الحمدللہ ان چار آیات کے اندر پوری بات کو اللہ نے سمو دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو، جس کے نتیجے میں دنیا کی نام نہاد سپر طاقتیں ایک ایک کر کے ملیا میٹ ہوتی چلی گئیں، اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ لہراتا چلا گیا، اور کلمہ حق علیا بلند ہو کر رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلنے کا جو منظر تھا وہ خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے مکے سے محبت تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کو جب مجھے مکے سے نکالا گیا تھا اور میں نکل رہا تھا تو میرا جی بھر آیا. ظاہر ہے جذبات، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل. فرماتے ہیں میں مکے کی طرف پیچھے مڑ کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا اے مکہ، تیری گلیوں سے بھی مجھے پیار ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرے اوپر سرزمین تنگ کر دی ہے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میں پھر آؤں گا. اور یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، یوسف نازل ہوئی ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا، ساری منزلیں گزری، مشکلات گزری، مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن پھر اللہ نے وہ واقعات یاد کروائے. انسان اپنی تاریخ کو بھول تو نہیں سکتا، معاف کر سکتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن گزرے ہوئے بیتے ہوئے لمحات کی یادیں تو دل سے نہیں نکل سکتی، وہ تو یاد رہتی ہیں. اللہ نے پھر انہیں باتوں کو پھر یاد کروایا، ان آیات میں اللہ نے ان باتوں کو یاد کروایا، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کروایا. یہ 9 ہجری کی بات ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا. یہ آیات نازل ہوئی 9 ہجری میں. جب مکہ فتح ہو گیا، سارے عرب کے قبائل آن حضور کی خدمت میں آنا شروع ہوئے. 72 وفود ایسے تھے قبائل کے، 72 جن کا تذکرہ حدیث میں لکھا گیا ہے، وہ آئے آن حضور کے پاس، اپنی وفاداری کا اقرار کیا، ایمان میں داخل ہوئے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تک بھولے رہے تھے، ہمیں دین اسلام میں داخل کر لیجئے. آپ سب کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی دعوت دیتے تھے، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں خالص کندن سونا بنتے چلے جاتے تھے، اور اس منظر کو باہر کی قوتیں بھی دیکھ رہی تھیں. چنانچہ ایک شخص جو ایک قبیلے کا بڑا سردار تھا، شام کے بارڈر پر اس کا قبیلہ رہتا تھا، بنو جزام. بنو جزام ایک بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا. اس کا سردار فردہ بن عمر الجزامی، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، آن حضور کو ایک نظر دیکھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا، وہ سرداری اور شان و شوکت بھول ہی گیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب واپس گیا، کہا یا رسول اللہ جانے کو تو جی نہیں چاہتا، آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر. وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے رانجا صاحب، یسرب میں موت آ جائے تو مسیحا بھی کہے کم تو نہ اٹھو، یہ بھی اپنی جگہ عشق کی ایک بات، لیکن مسیحا کہے تو نہ اٹھو، لیکن جب محمد کہیں کہ چلے جاؤ تو پھر چلے جانا پڑتا ہے، پھر یسرب کو بھی چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے. فرمایا کہ جاؤ اور وہیں جا کر ارد گرد کے قبائل میں پیغام پہنچاؤ. چلے گئے، کیسرے روم کو پتا چلا کہ میرے دربار میں وہ آیا کرتا تھا، میرا درباری تھا، اور وہ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، تو بلوا بھیجا. اور جب وہاں پر گئے تو کہا تم تو بڑے معزز تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں تو بڑا رسوا اور ذلیل تھا، اب میں معزز بنا. کہا کہ دیکھو میں نے تو تمہارے لیے سوچا تھا کہ تمہیں اور بڑا منصب عطا کروں، پہلے میرے دربار میں تم آتے تھے، اب اس سے اور زیادہ تم اونچا کر دوں، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اب تم دونوں باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کر لو، یا تو میرے ہاں ایک بڑا درجہ حاصل کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اسلام کو نہیں چھوڑنا تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب حضرت فردہ بن عمر الجزامی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قتل ہو جانا تو قبول ہے، اسلام چھوڑنا قبول نہیں ہے. انہیں شہید کر دیا گیا. آخری وقت میں بھی وہ کہتے رہے میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، اور کوئی ملال نہیں ہے، کوئی گھاٹا اٹھا کر نہیں جا رہا، نفع پا کر جا رہا ہوں. جب گرے تو وہی الفاظ کے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب یہ باتیں کیسر کی آنکھوں میں تھی کہ جب جو کوئی آدمی مان جاتا ہے، اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو جان سے گزر جاتا ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. حالانکہ وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ تو دور بیٹھا ہوا ہے، کئی ہزار میل دور ہے اور اس کا یہ پیروکار اس کا ماننے والا یہاں اپنی بات پہ اتنا ڈٹا ہوا ہے. کیسرے روم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی کمٹمنٹ ہے, اتنی وابستگی ہے, اتنا عشق ہے, تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا ہمارے لیے, اور بنے بنائے اور جمے جمائے نظام کسی بھی نئی آواز کو نہیں اٹھتے دیکھنا چاہتے. آپ کے محلے اور بستیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن نے غنڈہ گردیاں قائم کر رکھی ہیں, اگر کوئی ابھرتا ہوا شریف آدمی ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دو. تو دنیا کے اندر جو غنڈہ گردی کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں وہ کیسے ایسی بات کو تسلیم کریں گے کہ جو ان کے لیے چیلنج بن جائے, اور اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میرے لیے چیلنج بن گیا ہے. اس نے 100,000 فوج تیار کی اور 100,000 فوج کو کہا کہ تم تیاری کرو اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی, اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. اس سے پہلے بھی اس نے ایک منظر دیکھ لیا تھا ایک جنگ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے دربار میں جب اپنے خطوط بھیجے تو شام کا جو حکمران تھا, جو باجگزار تھا کیسرے روم کا, بادشاہ تھا لیکن اس کا باجگزار تھا, اس کے ماتحت تھا, اس کا نام تھا شراحبیل بن عمر. اس کے پاس آن حضور نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا, اس ظالم نے سفیر کو اپنے بھرے دربار میں قتل کروا دیا, شہید کروا دیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا سفیر کے خون کا بدلہ لینا ضروری ہے, اگر سفیر کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا دنیا بھر میں پیغام پہنچانے والوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اور فرمایا پیغام پہنچانے والا کیسے ہی پیغام لے کر آئے اس کی جان تو محترم محفوظ ہوتی ہے, اور اگر اس کو جان محفوظ نہ ہوگی تو پیغام رسانی کا سلسلہ دنیا کے اندر بند ہو جائے گا, دنیا ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جائے گی. تو آپ نے اس موقع پر 3 کمانڈروں کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا, اس کا منظر بھی کیسرے روم کو یاد تھا, وہ بھی اس کے علاقے میں اس کی شہنشاہیت کے اندر جنگ لڑی گئی تھی جسے جنگ موتا کہتے ہیں. یہ پس منظر ہے ان آیات کا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, پھر آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے پس منظر کی روشنی میں کس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا بہت ہی منفرد ایک طریقہ تھا اس جنگ کے وقت میں, جو پہلے کسی جنگ میں اختیار نہیں کیا تھا. آپ کسی کو کمانڈر بنا دیتے تھے, کہتے تھے یہ فوج ہے, یہ کمانڈر ہے, یہ جھنڈا ہے. صحابی کو جس کو کمانڈر بنانا تھا اس کو جھنڈا عطا فرماتے تھے, دعا کرتے تھے, دعا کے ساتھ رخصت کر دیتے تھے. اس مرتبہ آپ نے فرمایا زید بن حارثہ فوجوں کا کمانڈر ہوگا. زید بن حارثہ کا ذکر سنا تھا پہلے آپ نے, آن حضور کے گھر میں غلام بنا کر بیچے گئے تھے اور آگے تھے. آن حضور نے اس کے والد اور چچا کی آمد پر کہا یہ تمہارے باپ اور چچے جانا چاہتے تو چلے جاؤ. کہاں جانا تھا, آن حضور کے ساتھ رہے. آج ان کو کمانڈر بنایا گیا جنگ موتا کے لیے, سفیر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر بھیجا جا رہا تھا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جی کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, کمزوری اپنے اوپر جو لوگ اوڑھ لیتے ہیں, مسلمان ملکوں نے آج جو اوڑھ لی ہے تو ان کا تو پھر یہی حال ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر خود ظلم نہیں کیا, لیکن جب ظلم کیا گیا تو پھر اس ظلم کو روکنے کی آپ نے کوشش بھی کی. فرمایا زید بن حارثہ کو کچھ ہو گیا تو جعفر بن ابی طالب فوجوں کی کمان سنبھالیں گے, جعفر کو کچھ ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھال لیں گے, اور اگر عبداللہ کو بھی کچھ ہو گیا, یعنی ہو گیا سے مراد کیا ہے, یعنی شہادت ہو گئی, عبداللہ کو بھی کچھ ہو گیا تو مسلمانوں تمہاری فوج میں جس کو چاہو خود اپنے مشورے سے اس کو اپنا کمانڈر مقرر کر لینا. اب یہ لشکر روانہ جب کیا گیا تو حضرت زید سے, حضرت جعفر سے, حضرت عبداللہ سے صحابہ کرام جب گلے مل رہے تھے تو آپس میں کہہ رہے تھے غازی سے نہیں مل رہے, شہید سے مل رہے ہیں, غازی کے ساتھ اپنا سینہ نہیں ملا رہے, شہید کے ساتھ ملا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کچھ ہو جائے تو اس کے اندر کی کوئی پیغام ہے. اور جو جانے والے جا رہے تھے جن کو یہ بات بتائی گئی تھی کوئی ملال نہیں تھا, خوش تھے, شہادت کی تمنا میں جا رہے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اللہ نے جنگ کا نقشہ دکھایا اور بتایا. جنگ کا نقشہ کیا بنا تھا, دنیا کی جنگوں میں یہ جنگ بھی بڑی عجیب جنگ ہے, بڑی عظیم جنگ ہے, اسلام کی قوت کا راز ہے اس کے اندر. اور ہمارے ایک جرنیل جو فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. مر جانے والوں کا ذکر تو ہم ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں, خواہ وہ کیسا ہی انسان ہو. جنرل نیازی, ان کے گھر میں ایک شادی تھی, میں اس میں نکاح پڑھانے کے لیے وہاں پر, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئے, ان کی نواسی کی شادی تھی, اسٹیج پر میرے ساتھ بیٹھے تھے جرنیل پاکستانی فوج کا جس نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے تھے, ایک بڑی فوج کا جرنیل جس نے ہتھیار ڈال دیے تھے, اس جنگ پر تبصرہ کرنے لگا, جنگ موتا پر. اس نے کہا میں نہیں مانتا ان واقعات کو. مجھے بڑا غصہ ہے اس پر, اللہ کے یہاں جا چکا ہے. میں نے کہا جنرل صاحب ہتھیار ڈالنے والے نہیں مان سکتے اس جنگ کو, ہتھیار نہ ڈالنے والوں کی جنگ ہے یہ. کہا میں کہ میں تو نہیں مانتا کہ 3,000 چھوڑے 1,20,000 سے لڑ گئے تھے. میں نے کہا آپ نہیں مان سکتے, آپ کو نہیں ماننا چاہیے, لیکن یہ تاریخ کا ایسا واقعہ جس کو دشمن بھی جس کا انکار نہیں کر سکتے. 3,000 تھے, 3,000 مدینہ سے روانہ کر دیے گئے دعائیں دے کر. وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ 1,20,000 کا لشکر آ گیا ہے, وطن سے اپنے گھر سے شہر سے دور آ گئے ہیں, دشمن کے علاقے میں آ پہنچے ہیں. اور 3 اور 120 کا مقابلہ کتنا ہوتا ہے, 1 کے مقابلے پر 40. مشورہ ہونے لگا تو عبداللہ بن رواحہ جن کا تیسرا نمبر تھا کمانڈروں میں, انہوں نے مشورے میں کہا بھائیو اچھا ہے مشورہ کریں, ہماری یہ عادت بھی اور ہماری یہ سنت نبی کی ہے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں, ہر بات مشورے سے کرتے ہیں, لیکن مشورہ کیا کرنا, اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور ہمارے لیے تو ہر حال میں کامیابی ہے, ام الاظہار و ام الشہادہ. اور یہاں بھی آگے جو سلسلہ مضامین ہے, آگے اللہ نے قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, کل ہر طرف بسونا بنا اللہ احد الحسنین. وہ الفاظ کہے تھے عبداللہ بن رواحہ نے میدان جنگ میں, اللہ نے چند سال بعد اس کے الفاظ کو قرآن کی آیات کا حصہ بنا دیا. کہا کہ ہمارا تو دو ہی باتیں ہمارے لیے, یا شہادت مل جائے گی اور کامیابی ہے, یا فتح ملے گی اور وہ بھی کامیابی ہے. تو کیا فیصلے کرنے ہیں, کیا مشورے کرنے ہیں, اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, اللہ پر توکل کرو, جان لڑا دو. سب مطمئن ہو گئے. تو 3,000 کے لشکر میں اللہ کے نبی کو بتایا اللہ نے کہ لشکر پہنچ گیا ہے, لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتنی سخت لڑائی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. اور کیا ہوا ہے, زید بن حارثہ اگلی صفوں میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, اور فرمایا کہ جنت میں سیدھے پہنچ گئے, اور جعفر نے کمان سنبھال لی ہے اور اگلی صفوں میں لڑ رہا ہے, اور اس کا بازو کٹ گیا ہے اور دوسرے بازو سے تلوار چلا رہا ہے. لو یا رسول اللہ اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے, یا رسول اللہ اس کا گلا بھی کٹ گیا ہے, وہ جنت میں پہنچ گیا ہے, اللہ نے اس کو پر عطا کر دیے ہیں اور جنت میں وہ پرواز کر رہا ہے. اسی موقع پر آن حضور نے فرمایا جعفر تیار, حضرت جعفر کا نام جو ہے جعفر تیار, اور فرمایا کہ اب فوجوں کی کمان عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لی ہے. اور عبداللہ بن رواحہ نے جب کمان سنبھالی تھی تو بڑے شاعر تھے, اپنی ناتا سے خطاب کیا, اونٹنی سے خطاب کیا, کہا اے اونٹنی تو مدینہ سے چلی تھی, تیرا سوار تیرے اوپر تھا, تو مدینہ واپس جائے گی, فتح کی خبر لے کر جائے گی, تیرا سوار تیرے ساتھ واپس نہیں جائے گا, وہ تو اپنے بھائیوں کے پیچھے جنت میں جائے گا, جنت کی طرف سفر. اور آپ نے فرمایا کہ زید بھی لڑتا ہوا شہید ہو, عبداللہ بن رواحہ بھی لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے اور اپنے بھائیوں کے پیچھے جنت میں چلا گیا ہے. لوگوں سخت لڑائی ہو رہی ہے, اب تین کمانڈر شہید ہو گئے ہیں, سخت لڑائی ہو رہی ہے, صحابہ کرام کے دل پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ غم تو بڑا ہے لیکن لوگوں حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے, اب کمان اس کے ہاتھ میں ہے, اللہ بھی ہوگا سیف من سیوف اللہ المسلول, اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. صحابہ وہی بھی تجسس ہوا کہ کون ہے, یہ خالد بن ولید تھا, اس کے ہاتھ میں کمان آ گئی. 3,000 کے لشکر نے 1,20,000 کو ان کے علاقے کے اندر جا کر شکست دے دی, اس سے بھی ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ تو بڑی کوئی قوت ہے جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے, بڑی قوت ہے. اب کیسر روم نے 2,00,000 کا لشکر تیار کیا, 1,00,000 نے پیش قدمی شروع کر دی, 1,00,000 پیچھے تیاری کر کے آ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی, جب آپ کو اطلاع ملی آپ نے اس موقع پر اعلان کر دیا لوگوں نفیر عام ہے, جہاد کے لیے نکلو, تیاری کرو, مال بھی پیش کرو, جان بھی پیش کرو, ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو. اب یہ موقع تھا جس موقع پر حکم دیا گیا تھا. آئیے ان آیات کو پہلے پڑھیں, ان کا ترجمہ دیکھیں, پھر اس سفر میں ساتھ ساتھ چلیں گے. اس سفر میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں بنے گی, تبوک کے میدان کی طرف ساتھ ساتھ چلیں گے, نبی رحمت کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ اس کا مطالعہ کریں منہ معلوم ہوتا ہے آن حضور کے ساتھ ہم چل پڑے, صحابہ کرام کے ساتھ ہم چل پڑے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو, اساقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, تم زمین سے چمٹ کر بیٹھ گئے, تم اٹھنے کی بجائے نیچے بیٹھ گئے, کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل.
اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری مال و متاع حقیر ہے، قلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے.
الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما.
اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا.
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو اس خدمت کے لیے اٹھا دے گا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کوئی اور آگے آ جائیں گے، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے تھے تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے.
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.
اگر تم اللہ کے نبی کی مدد کے لیے نہیں اٹھو گے تو جان لو، کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اسے اس کے گھر سے نکال دیا تھا. اس کے ساتھ لشکر نہیں تھے، مسلح دستے نہیں تھے، ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا، ایک ہی ساتھی ساتھ تھا جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، جب دشمن آ پہنچے تھے اور جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھی کے دل پر سکینت نازل کر دی. نبی کے دل پر تو سکینت ہمیشہ ہوتی ہے، وہ تو کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. نبی کے ساتھی کو جو فکر تھی اس پر بھی سکینت نازل کر دی اور اپنے نبی کی مدد کی ان لشکروں کے ذریعے سے جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے. تم نے نہیں دیکھا ان کو، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے تھے. میں نے کل کہا تھا نا، لشکریوں کا ذکر کیا تھا، کبوتر پرندوں کی دنیا کا سب سے مسکین پرندہ، کبھی جھپٹتا نہیں، کبھی کسی پر حملہ آور نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حکم دیا تھا، تم نے دیکھا نہیں.
وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
اور کافروں کے کلمے کو ان کی قوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سرنگون کر دیا، کافروں کی بات ملیا میٹ کر دیا، کافروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا. اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی سربلند، اور اللہ تو بہت غالب اور حکمت والا ہے.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یہ اللہ کے راستے میں نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو حقیقت کو. یہ تو ترجمہ ان آیات کا. آئیے اب ذرا تھوڑا سا پھر اس پس منظر میں چلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کیسر روم مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ نے خطاب کیا لوگوں سے، اور موسم کیسا تھا، زمانہ کیسا تھا، وقت کیسا تھا. آج آپ بھی مجھے احساس ہے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. منتظمین سے میں نے یہ کہا ہے کل سے انشاءاللہ پنکھے ہر جگہ پر لگے ہوئے ہوں گے. منتظمین سن لیں اس بات کو، خواتین کی طرف بھی، مردوں کی طرف بھی. اور آج میں معذرت خواہ ہوں، آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ معذرت قبول فرما لیجئے. والعذر عند الکرام مقبول، کہ نیک لوگوں اور عزت والے لوگوں کے سامنے جب کوئی معذرت پیش کی جائے تو قبول کر لیتے ہیں. آج یہ معذرت قبول کر لیجئے، سخت گرمی ہے، لیکن اس موسم کا بھی ذرا حال دیکھیے. عرب کا ریگستان تنور بنا ہوا تھا، سایہ نہیں تھا پورے ریگستان میں، سفر ریگستان کا تھا، شدت کی گرمی تھی، کھیت باغ پکے ہوئے تھے، پھل توڑنے کا، فصلیں سنبھالنے کا وقت آ گیا تھا، سال بھر کی محنت کو سمیٹنے کا وقت آ گیا تھا، اور مقابلہ دنیا کی نام نہاد سپر طاقت سے تھا. تینوں خطرات تھے، موسم بہت سخت گرم، سفر بڑا لمبا، معاشی معاملات میں فصلیں تیار ہیں، لوگ تو فصلوں کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے درانتی اور رسہ چھوڑو، تلوار اور نیزہ پکڑو. معاشی مسئلہ بھی تھا، پھر دنیا کی ایک سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا. جب ذرا سی کوتاہی اور سستی دیکھی اور منافقین نے حوصلے پست کرنے کی بات کی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے بھی اوپر سے تائید فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو تم میں سے اگر کوئی نہیں نکلے گا تو میں قیصر روم کی فوجوں کا مدینہ میں بیٹھ کر انتظار نہیں کروں گا، میں عرب کے اور روم کے محاذ کے اوپر، بارڈر کے اوپر، ان کی سرحد کے اوپر جا کر اس کی فوجوں کو روکوں گا، اور میں تنہا بھی روک سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تنہا بھی روکوں گا، اور اللہ نے بھی یہی بات کہی، اللہ نے تائید کی اپنے نبی کی کہ اے نبی تو نے جو کہا تو تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیری اس بات کو اللہ کی تائید حاصل ہے، تو نے کہا میں اکیلا جاؤں گا تو اکیلا کیوں جائے گا، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، ہر وقت تیرے ساتھ رہا ہے، مشکل گھڑیوں میں تیرا ساتھ اس نے دیا. جب یہ خطبہ عام حضور نے ارشاد فرمایا اور یہ آیات نازل ہوگی اور پڑھ کر سنائی تو لوگوں کو پھر کیا منظر تھا، یہ پھر مدینہ کو دیکھیں. لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں سے کہا بھائی جو فصلیں سنبھال سکے تو سنبھال لینا، نہیں سنبھال سکے تو کوئی پرواہ نہیں، فصلیں تو ہر سال پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ موقع تو آج ہی آیا ہے. گھر کے اندر کچھ ہے تو آج اسلام کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کی سپر طاقت نے للکارا ہے. خواتین میں سے بعض خواتین وہ تھیں جن کی شادی ہوئی تھی اور وہ پہلی رات ہی سہاگ رات، اور یہ اعلان جب سنا خواتین مدینہ کی خواتین نے زیورات اتار کر دیے، کہا کہ ہمارا زیور تو اسلام ہے، اور مسلم خاتون کا زیور کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کی حیا ہے، اس کی عفت ہے، اس کا شرم ہے، وہی اس کا جمال، اس کی خوبصورتی ہے، اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے. کہا آج اسلام کو ضرورت ہے، جاؤ لے جاؤ جا کر پیش کر دو. اور صحابہ کس شان کے ساتھ آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ ساری آیات ان کو سنا دی گئی تھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو مد دنیا فی الآخرت الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع واشار الی السبابہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے کنارے بیٹھ جائے، اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبو کر پھر نکال لے، دیکھے اس کے ساتھ کتنی نمی لگ گئی ہے. دنیا کی تو یہی حیثیت ہے، یہی زندگی ہے. مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، درہم و دینار کی تھیلیاں پڑی تھیں، زیورات آ رہے تھے، اور کس شان کے ساتھ آ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یار غار آئے اور جا لا کر کچھ مال پیش کیا. پوچھا ابو بکر کتنا لے آئے ہو، کتنا چھوڑ آئے ہو، ہر ایک صحابی سے پوچھ رہے تھے کتنا ہے کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ گھر میں تو جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. کہا تو پیچھے پھر کیا رہا؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور وہی کافی ہے. آج اسلام کو ضرورت ہی تو میں سب کچھ لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر کا آدھا اثاثہ لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف تھیلیاں لے کر آئے، اور ہم کیونکہ پوچھ رہے تھے کیا ہے کتنا ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی تھے، اللہ نے فرمایا ان شروع خفاف ہم سے کالا، ہلکے ہو تب بھی آؤ، بوجھل ہو تب بھی آؤ، مالدار ہو پھر بھی آؤ، غریب ہو پھر بھی آؤ، تندرست توانا طاقتور ہو پھر بھی پیش کرو اپنے آپ کو، کمزور ہو پھر بھی پیش کرو اپنے آپ کو، مصروفیت ہے پھر بھی پیش کرو، فراغت ہے پھر بھی پیش کرو، کوئی بہانہ نہ کرو. عبد الرحمان ابن عوف تو کہا کرتے تھے اللہ نے میری دولت میں، میری تجارت میں اتنی برکت دی ہے کہ جو محاورہ ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے، تو فرمایا اللہ نے میرے لیے یہ محاورہ بالکل سچا کر دیا ہے. لوگ کاروبار میں مندے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ برکت دیتا ہے، اور میں نے کاروبار میں حاصل ہونے والی دولت کو کبھی اپنی دولت نہیں سمجھا. کل امانت کا ذکر ہوا تھا نا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے امانت میں دیا ہے، یہ آنکھ بھی امانت ہے، یہ دل بھی امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، اللہ پوچھے گا اس کو کیسے استعمال کیا تھا، دولت بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، کیسے استعمال کیا تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جب بھی مجھے حکم دیتے ہیں
میں لے کے کچھ آتا ہوں، خدا کی قسم میں گنتا بھی نہیں ہوں، تولتا بھی نہیں ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے بے حساب دیتا ہے تو میں گن گن کے اور تول تول کے دوں. میں نے نہیں گنا، میں نے نہیں تولا، مجھے واللہ نہیں معلوم کہ کیا ہے اور کتنا ہے. اس تھیلی کے اندر سونا ہے، مجھے نہیں معلوم وزن کتنا ہے، میں نے وزن نہیں کیا. آپ کا حکم سنا، میں نے فوراً تھیلی بھری، لا کر پیش کر دی. اس میں چاندی ہے، اس میں درہم ہے، اس میں دینار ہیں، کتنے ہیں میں نے نہیں گنے، مجھے شرم آتی ہے کہ گن گن کے پیش کروں. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے، بارک اللہ فیما آتیت وبارک اللہ فیما انفقت. اے عبد الرحمن، تو نے جو دیا اس میں بھی اللہ برکت دے، اور تو نے جو اپنے گھر میں چھوڑا اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے.
visit tazkeer.org